مولانا عبد العلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، اس کو اپنی خصوصیات سے خالی کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دل سے ایمان کی حقیقت کو نکالنے کے لیے ایک زمانے سے تدبیریں ہو رہی ہیں، اور اس کے اثرات بھی مسلم معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں اور ظاہر ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو کھلم کھلا ہو رہی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جس پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل ارتداد کا مسئلہ، عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، حالانکہ جو فگر بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، حقیقت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو تعداد بیان کی جا رہی ہے وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے اور غیروں کی جو لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں اس تعداد کو چھپانے کے لیے، اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے اس طرح کے شوشے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں پرورش پا رہی ہیں، ہماری نئی نسل کے اندر ایسی چیزیں پنپ رہی ہیں جس سے ان کا ایمان رخصت ہو رہا ہے، وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم اپنے ساتھ ان کو رہتے ہوئے مسلمان سمجھتے ہیں، کبھی مسجدوں میں بھی آتے ہیں، دینی اعمال میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل و دماغ نہ اسلام کو قبول کرتا ہے، نہ اسلامی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، بلکہ حد تو یہاں تک پہنچ چکی ہے خود اللہ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں۔ اور آج یہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز سرایت کر رہی ہے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ الحاد کے معنی عربی میں آتے ہیں ہٹنے، کسی چیز سے ہٹنا۔ الحاد کے معنی جو شریعت میں بیان کیے جاتے ہیں وہ ہے کہ شریعت کے احکام سے دوری اختیار کرنا۔ تو شریعت کے اصطلاح میں الحاد کا جو معنی وہ بالکل عام ہے، شریعت کی کسی طرح سے انسان مخالفت کرتا ہے تو وہ ملحد کہلاتا ہے، لیکن بعض کی اصطلاحات میں الحاد کا مطلب یہ ہو گیا، جس کو آج کل ایتھس کہتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے وجود کو نہ ماننے والا۔ اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک عقل مند آدمی اس حقیقت کو انکار کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ تعجب تو مسلمانوں پر ہوتا ہے، ایمان والوں پر ہوتا ہے، جن کے دین کی بنیاد ہی اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے پر ہے۔ اور اللہ تعالی نے انسانی فطرت کے اندر اللہ کے وجود کا احساس رکھا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا انسان جو دین کو مانتا بھی نہ ہو، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زندگی بھر اللہ کے وجود کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن جب پریشان ہوتا ہے، ساری چیزوں سے عاجز آ جاتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے لگتا ہے۔ یہ تو انسانی دل کے اندر موجود پائی جانے والی چیز ہے، انسان کا احساس ہے، اسی احساس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف بنا کر پیدا کیا۔ حنیف کا مطلب ایک اللہ کو ماننے والا، دنیا کی ساری معبودوں سے کٹ کر ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے ہر انسان کو حنیف بنا کر پیدا کیا۔ فَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاسْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن شیطانوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے، وساوس کے ذریعے سے،
سیدھی راہ سے ان کو ہٹا دیا. دوسری حدیث مشہور ہے, ہم سنتے رہتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے دل میں توحید یہ رہتا ہے, ایک اللہ کو ماننے کی صلاحیت رہتی ہے. انسان کو اپنی حالت پر ہم چھوڑ دیں, باہر کے اثرات اس کو متاثر نہ کریں, وہ انسان یقین ایک اللہ کو مانے گا. لیکن اس کو ماحول کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے والدین یعنی اس کا ماحول یا تو اس کو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے, یعنی اپنے ماحول کو دیکھ کر وہ رنگ اختیار کرتا ہے, ورنہ اس کے دل کے اندر ایک اللہ کا عقیدہ رہتا ہی ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے, دنیا کی 90% سے زیادہ تعداد ہمیشہ اللہ کو مانتی آ رہی ہے. اللہ کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ اللہ کو پہچاننے میں لوگوں سے غلطی ہوئی. بعض لوگوں نے پتھروں کی پوجا شروع کی, بعض لوگوں نے دوسری چیزوں کی پوجا شروع کی. اللہ کی ذات کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کو ماننے سے لوگوں نے انکار نہیں کیا. اس لیے کہ ایک فطری چیز ہے, ہر تاریخ کے ہر دور میں زیادہ اکثریت اور میجورٹی ان کی رہی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ کے انکار پر عقیدہ رکھنے والے, اللہ کو انکار کرنے والے لاکھوں میں ایک دو رہے ہوں گے, ورنہ اکثریت اللہ کو ماننے والی رہی. یہاں تک کہ فرعون, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون, اس نے اپنی قوم کو اپنی طرف لانے کے لیے اللہ کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں ہوں. معلوم ہے کہ رب کا انکار کوئی کر نہیں سکتا عقل مند شخص, اسی لیے کہا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. تو اس کو بھی معلوم تھا, فرعون جیسا ظالم بادشاہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کو مانے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا دنیا میں, اسی لیے اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں. اسی لیے دیکھیے انبیاء کی کتابوں کو پڑھیے, انبیاء کی کتابیں آج بھی مختلف شکلوں میں باقی ہیں, بہت سی کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں, لیکن اس کے اندر اللہ کا تصور, ایک اللہ کا تصور آج بھی باقی ہے اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا. اور سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ایک معجزہ, انبیاء کی تاریخ ہی کی معجزہ ہے کہ سارے مخالف دور میں, مخالف معاشرے میں تنے تنہا کھڑے ہو کر ایک اللہ کی دعوت دینا اور ساری دنیا کی مخالفت کو مول لینا سوائے اللہ کی مدد کے اللہ پر یقین کے ہو نہیں سکتا. نبیوں کی ذات خود اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. اللہ کے نبی کی کتاب بھری پڑی ہے ایسے دلائل سے جو اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں. اللہ نے پوچھا ان سے جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ بغیر کسی چیز کے ایسے ہی پیدا ہوئے یا وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کیسے ہوئے؟ دنیا میں تو آئے ہیں تو کچھ تو ہونا ہے, بغیر کسی کے پیدا کیے وہ کیسے پیدا ہوئے؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود سے پیدا کیا؟ اللہ نے ان سے پوچھا, آپ اپنے آپ پر غور کیجیے اور جواب دیجیے. قرآن کے اندر ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ آج کی سائنس اس کو ثابت کر رہی, حالانکہ 1500 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آج قرآن کی آیتوں میں ایسی حقائق اس کو ثابت کر رہی ہے آج کی سائنس, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ایسی باتیں بتائی, آج دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے, آج وہ کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ بات یہی بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طاقت کے ذریعے بولتے تھے, وحی کے ذریعے بولتے تھے, خود بولتے نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اپنی مرضی سے وہ بولتے نہیں ہیں, وحی کی وجہ سے بولتے ہیں. پھر انسان کو اللہ نے عقل دی, انسان خود غور کرے, دنیا میں کوئی چیز ایسی بنتی نہیں ہے جس کو بنانے والا کوئی نہیں ہو, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو از خود چلتی ہو جس کو کوئی چلانے والا نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب دنیا میں کوئی چیز بغیر کسی کے بنائے ہوئے بن نہیں سکتی، جب دنیا کی کوئی چیز بغیر کسی کے حرکت دیے ہوئے حرکت نہیں کر سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود وجود میں آ سکتی ہے؟ عقل آپ کو تسلیم کر سکتی ہے اس کو؟ دنیا کی یہ ساری چیزیں بغیر کسی کے بنائے ہوئے حرکت کر سکتی ہے؟ اگر دنیا اپنے آپ سے چلتی تو پھر دنیا کے نظام میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ کبھی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کبھی طوفان کیوں آتے ہیں؟ کبھی سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کبھی بارش ایک وقت پر ہوتی ہے، کبھی دوسرے وقت پر، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر دنیا اپنی مرضی سے چلتی تو بارش ہمیشہ یکساں ہونی چاہیے، دنیا کے حالات یکساں ہونے چاہیے تھے، کبھی یہ سورج گرہن، کبھی یہ چاند گرہن، کیوں ہوتا ہے یہ؟ یہ اللہ اپنے نظام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا از خود چلتی نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ساری کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، دنیا کسی کی بنائی ہوئی ہے، دنیا از خود دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں حقائق ہیں، اس پر خود انسان غور کرے، آدمی کو خود بخود معلوم ہوگا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ حضرت علی کی طرف منسوب ہے، انہوں نے کہا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں ارادہ کرتا ہوں کہ فلاں کام کروں گا لیکن میرا کام نہیں ہوتا ہے، وہ ارادہ پورا نہیں کر پاتا ہوں، اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی میرا رب ہے جو مجھے چلاتا ہے، اگر میں اپنی مرضی سے چلتا ہوتا میرا ہر ارادہ میں پورا کر سکتا تھا، میری ہر خواہش میں پورا کر سکتا تھا، لیکن میں سوچتا کچھ ہوں، ہوتا کچھ ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی مجھے چلانے والا ہے، میں خود چلنے والا نہیں ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے، اگر صرف انسان اسی پر غور کرے بہت سے اس کے شکوک اور شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے والے اللہ کے وجود کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آج کل دنیا کا سب سے بڑا جو تعلیمی نظام ہے، سیکولر نظام، لادینیت والا نظام، جس کی بنیاد ہی اللہ کے انکار پر ہے، اللہ کی قدرت کے انکار پر ہے، مسبب الاسباب کے انکار پر ہے، جس میں ساری چیزیں دنیا میں کیا اسباب ہیں اس کو بتا رہے ہیں، ان اسباب کے پیچھے اس کو بنانے والا کون ہے اس کے بارے میں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نصاب تعلیم کے ذریعے سے یہ الحاد مسلم معاشرے کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دشمنوں نے فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے ایسی چیزوں کو عام کرنا شروع کر دیا ہے جس سے ایک تو ان کا اللہ پر ایمان متزلزل ہو جائے، اسلام پر سے ان کا اعتماد اڑ جائے، اور غلط چیزوں میں ان کا دماغ چلنے لگے۔ اسی طرح آج کل سوشل میڈیا ہے، مختلف اس کے پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے ایسی کتابیں، ایسے لیکچرز اور ایسی میگزینز وغیرہ شائع کیے جا رہے ہیں، پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا پر آنے والے ہو، ایسے اس کے اندر مضامین لکھے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے اس فکر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس فکر کو رواج دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور ہمارے نوجوان جن کی بنیاد تعلیم پر، اسلامی تعلیم پر پختہ نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، انسان اپنی عقل پر حد سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے، آج کی دنیا نے یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی عقل ہی سب کچھ ہے، انسان اپنی عقل سے سب کچھ سمجھ سکتا ہے، اس لیے جو چیز انسان کی عقل میں نہ آئے وہ چیز غلط ہے۔ یہ آج کل اس کو باقاعدہ باور کروایا جا رہا ہے، پرانی چیز ہے یہ، جس کو آج نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہر چیز کو انسان اپنی عقل پر تولتا ہے، حالانکہ عقل کوئی فیصلہ کن چیز نہیں ہے۔ اگر عقل ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا، اللہ کتابوں کو کیوں بھیجتا؟ عقل ہی سب کچھ ہوتی تو انسان کے سوچنے کے انداز میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کے سارے علوم ہیں وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے، نہیں۔ کسی کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کسی کا دوسرا موضوع ہوتا ہے، ایک آدمی سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ جن چیزوں کو سمجھتا ہے دوسرا انجینئر ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، ایک ڈاکٹر جن چیزوں کو سمجھتا ہے سائنٹسٹ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، ایک عالم جن چیزوں کو سمجھتا ہے غیر عالم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک عقل کے اندر ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، عقل کا دائرہ محدود ہے، عقل کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، جتنی اس کی صلاحیت ہے کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ سمجھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے عقل کوئی بیس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کا انکار کریں، جس کی وجہ سے ہم غیب کا انکار کریں۔ اسلام کی بنیاد تو غیب پر ہے، غیب کا معنی وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ والذین یؤمنون بالغیب، کہا کہ متقی تو وہ ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب ہی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، اللہ کی ذات نظر نہیں آتی ہے، جنت جہنم کے مناظر نظر نہیں آتے ہیں، قبر کے مناظر نظر نہیں آتے ہیں، آخرت کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ان چیزوں کے اگر ہم اگر عقل کو بنیاد بنائیں گے ان ساری چیزوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ آج یہ عقل کو حد سے زیادہ، عقل کا جو دائرہ ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کی جو باؤنڈری ہے اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عقل عاجز آ جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے، سمجھنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ تو آدمی اپنی عقل کو قصوروار نہیں کہتا، اس چیز ہی کا انکار کرتا ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ انسان اگر عقل کو استعمال کرے اس کی عقل خود بتائے گی میں مکمل نہیں ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب ان چیزوں کے وجہ سے پورا پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ آج اچھے اچھے دینی معاشرے کے اندر ایسے نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں نظر آتی ہیں جو یا تو آخرت سے انکار کر رہی ہیں، یا قبر کے جو عذابات ہیں، قبر کے مرائل ہیں، اس کو تسلیم کرنے پر قادر، اس کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ۔ اسلامی تعلیمات ہیں، پردے کا سسٹم ہے، طلاق کا سسٹم ہے، وراثت کا سسٹم ہے، حقوق کا سسٹم ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر اس کا ان کا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ نام کے مسلمان رہنے سے، یا ان کے آئیڈینٹی کارڈ پر مسلمان نام رہنے سے، یا حکومت کی فہرست میں وہ مسلم ذات والا رہنے سے، اللہ کے یہاں کوئی مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ آج اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اللہ کو ماننے سے بھی کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، ایک فیشن بن چکا ہے، اور اچھے اچھے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں پنپ رہی ہیں۔ آج عالم اسلام میں بھی لوگ پریشان ہیں، ایسے لوگوں کی کثرت ہو رہی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، پھر وہ مسلمان کہاں رہیں گے، ان کا ایمان کہاں رہے گا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی گھر کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کو ایمان پر باقی رکھنا ہے تو گھر کے اندر ان کو صحیح تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ہم جہاں چاہیں اس کو بھیج دیں، جس اسکول میں چاہے بھیج دے، جس کالج میں چاہے بھیج دے، جس علاقے میں چاہے بھیج دے، ہم بھیج دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں جا کر وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان آہستہ آہستہ اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی صحیح تربیت کرے، اس کو دین، اس کی دین کی بنیاد کو مضبوط کرے، عقیدے کو مضبوط کرے، اسلامی تعلیمات پر اس کے اعتماد کو بحال کریں، اس کو اس پر بھروسہ کرنے والا بنائیں، اور اس کی تعلیم سے اس کے ذہن و دماغ کو پہلے متاثر کریں۔ اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، کتابوں پر یقین، مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین، رسولوں پر یقین، یہ جو ہماری بنیاد ہے اس پر جب تک اس کا اعتماد پکا نہ ہو، اس کو غیروں کے ادارے میں ہرگز داخل نہ کریں، ایسے ملکوں میں ہرگز نہ بھیجیں جہاں پر الحاد کی فضا عام ہے۔ اگر ہم نے بھیج دیا تو ہم ذمہ دار ہوں گے، میرا لڑکا، میری اولاد، اللہ نہ کرے اس ماحول میں ہم نے ان کو بھیج دیا اور اس سے ان کا ایمان رخصت ہوا، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اور جن کی وہ تربیت کرتا ہے، جن کی وہ ذمہ داری سنبھالتا ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اچھا ماحول ان کو فراہم کرے۔ ماحول جب اچھا ملتا ہے لوگ اچھے بنتے ہیں، ماحول جب خراب ملے گا تو بچے بھی خراب بنیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض کو سمجھ کر اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہونے کی اور اپنی حفاظت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا